اگلے رکوع پہ چلتے ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں, یعنی دولت مند ہیں. ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی, اور ہم ان سے کہیں گے کہ چلنے والا عذاب چکھو, یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول ایسے معجزات کے ساتھ بھی آئے جس جیسے تم کہہ رہے ہو, تو پھر تم نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں, صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا, اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے. یقین آتا ہے اس بات کا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یقیناً تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی, اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں, پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. ان کا یہ کاروبار بہت برا ہے. وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں. ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ جو انہوں نے کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں. آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے, ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تھا رکوع نمبر 10. اس کا عنوان کیا ہے؟ یہود کے طرز عمل پر تنبیہ. یہاں یہود کی گستاخیوں کا ذکر ہے. جب قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, تو بعض یہود نے کہا ان اللہ فقیر, نعوذ باللہ, تمہارا رب فقیر ہو گیا تبھی ہم سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کی اس بات کے نتیجے میں کہا کہ دیکھو ہم نے تمہاری بات لکھ لی ہے, اور تم نے جو پیغمبروں کو قتل کیا وہ بھی لکھ لیا ہے, اور قیامت کے دن تمہیں جلنے کا عذاب دیں گے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ بعض دفعہ انسان کی زبان کا نکلا ہوا ایک جملہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ کا مذاق, رسولوں کا مذاق, فرشتوں کا مذاق, کتابوں کا مذاق, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. لہذا زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے. اس کے بعد آیت 183 میں یہود کا ایک اعتراض, اور وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہمیں تورات میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اس شخص کو نبی مانیں جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا, یہ معجزہ تھا. چونکہ آپ کے پاس یہ معجزہ نہیں, لہذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو کیا کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو یہ کہہ کے کہ انہوں نے یہ معجزہ نہیں دکھایا, تو بتاؤ ان نبیوں کے بارے میں کیا حال ہے کہ جو یہ معجزہ لے کر بھی آئے تھے پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا. بات واضح, یعنی ان کے پاس واقعی یہ معجزہ نبی لائے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو قتل کر دیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام. تو لہٰذا تم ایسی باتیں کر کے خود یہ بتا رہے ہو کہ تم نے ماننا کوئی نہیں, اگر یہ لے بھی آئیں گے تو تم نے ان کو بھی نہیں ماننا. پھر آیت نمبر 185 سے آگے ہم نے موت کا ذکر پڑھا. چار باتیں اس آیت میں موت کے ناطے سے ہمیں پتہ چلی. کون کون سی؟ نمبر 1, موت سے کسی کو مفر نہیں, کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا, موت ایک حقیقت ہے. دوسری بات, ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا پوری کی پوری ملے گی. اس لفظ کو کہتے ہوئے سوچنے کی ضرورت ہے, مجھے میری زندگی کے ہر ہر عمل کی جزا یا سزا ملے گی. ہم لاشعوری طور پہ جزا لینے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں لیکن سزا کو حقیقت نہیں سمجھتے. تیسری چیز ہم نے دیکھی, اصل کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا کے جنت میں گیا, کیونکہ بعض لوگ جہنم کی آگ میں سے گزر کے جنت میں جائیں گے, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. چوتھی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا ایک فریب ہے اور موت اس فریب کے پردے کو جاگ کر دے گی, وہ ساری حقیقتیں جو آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ دکھنے لگیں گی. اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کی کچھ باتیں کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دیں گے, ان کی باتیں ایسی ہوں گی کہ مسلمان اپنے ایمان کے سفر کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں گے, آزمائشیں آئیں گی. مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا کہ اہل کتاب سے باتیں سنو گے, نبی نوح نے بھی سنی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے سنی, آج بھی سنو گے تو سنو گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ دو کام, ان تصبروا وتتقوا, صبر اور تقوی. ہاں یہ مشکل بہت ہے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پھر اس اگلی آیت میں اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی کہ حق بات کو چھپانا نہیں, جو مسئلے دین کے تمہارے سامنے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور آخر میں ایک ایسے کردار کا تعارف کرایا گیا جو ان باتوں پہ بھی اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے جو اس نے کی نہیں. ہمارے عمل کی بات کیا ہے سارے رکوع کے اندر سے گزرتے ہوئے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ زبان سے ایک غلط جملہ نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا ہے. بعض دفعہ مذاق میں لوگ کر دیتے ہیں, بعض دفعہ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں, اتارو یہ کیا تمبو پہنا ہوا ہے, اتارو اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھو کیا ماسی لگ رہی ہو, دیکھو بڑی لگ رہی ہو. بعض دفعہ لوگ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی نہیں. دیکھیں صرف ایک جملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو وہ پڑھا دیا کہ دیکھو انہوں نے کیا غلط بات بولی تھی. اگر آج ہم کچھ بولیں گے تو کیا پھر ہمارے اوپر وہ بات نہیں پوری آئے گی؟ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی, اپنی موت کا یقین, مجھے موت آئے گی, میں اپنے تمام اعمال کا پورے کا پورا بدلہ دیے جاؤں گی, میری یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے. کیا میں زندگی میں ہی توبہ کر کے اپنے آپ کو جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتی ہوں؟ ابھی اس کے لیے جلدی کرنی ہے, بغیر توبہ کے چلے گئے تو بات مشکل ہو جائے گی. اور دنیا کی بے ثباتی کا یقین, اپنے گھر پہ جا کے ایک نظر ڈالیے گا ایک کونے سے دوسرے تک اور اپنے آپ کو یقین دلائیے گا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنا. اور اگر دل میں یقین پختہ نہ ہو تو کسی نانی کا گھر, کسی دادی کا گھر, وہ بڑے گھر, سسرال کے گھر دیکھیے جہاں گھروں میں چہل پہل تھی, एक वक्त था कि वहां आवाज नहीं सुझाई देती थी, और आज वहां जाके बोलें तो अपनी ही आवाज टकरा के वापस आ जाए। बवल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अगली बात जो हमने इस रुकू से सीखी कि दीन पे आते ही बातें सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, घबराना नहीं। जब दीन की वजह से बातें सुनने पड़े तो खुश होना है कि ये नबियों की सुन्नत है। और अगली बात, दीन की बातों को छुपाना नहीं। हक पता चल जाए, अमल करूं ना करूं, दूसरों को जरूर बताना है। और आखिरी बात, कभी भी उन कामों पे अपनी तारीफ नहीं चाहनी जो किए नहीं, दूसरों की चीजें अपने नाम से पेश नहीं करनी। चलिए, आखिरी रुकू है सूरत आले इमरान का, रुकू नंबर 11, और आज की तदब्बुर की आयतें भी यही हैं। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अल्बाब। आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन होते हैं अकलमंद? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन वक़ऊदन वअला जुनूबिहिम। जो लोग अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं, और आसमानों जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुभानक फकिना अज़ाबन्नार। ए हमारे परवरदिगार, तूने ये सब बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। आमीन। फिर एक और दुआ उनकी जुबान पे आती है, रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फकद अख्सैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ए हमारे पालने वाले, तू जिसे जहन्नुम में डाले यकीनन तूने उसे रुस्वा किया, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। ए हमारे रब, हमने सुना मुनादी करने वाला व आवाज़ बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है, लोगों अपने रब पर ईमान लाओ, बस हम ईमान लाए। या इलाही, अब तू हमारे गुनाह माफ़ फरमा, और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, और हमारी मौत नेकों के साथ कर दे। आमीन। रब्बना व आतिना मा व अत्तना अला रुसुलिका वला तुखजिना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। ए हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जुबानी किया है, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कर, यकीनन तू वादा खिलाफी नहीं करता। बस इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम को, ख्वाब वो मर्द हो या औरत, मैं हरगिज जाया न करूंगा। बस तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए, और जिन्हें मेरी राह में तकलीफें दी गईं, और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं जरूर जरूर इनकी बुराइयां इनसे दूर कर दूंगा, और बिल यकीन इन्हें जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ही के पास बेहतरीन सवाब है। ला यगुर्रन्नक तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद। तुझे काफिरों का शहरों में चलना फिरना फरेब में ना डाले। मताउन कलील, ये तो बहुत थोड़ा फायदा है, इसके बाद इनका ठिकाना तो जहन्नुम है, और वो बहुत बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से, और नेक कारों के लिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतरीन है। यकीनन अहले किताब में बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, और तुम्हारी तरफ जो कुछ उतारा गया है, इनकी जानिब जो कुछ नाजिल हुआ, इसके बारे में अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेचते नहीं। इनका बदला इनके रब के पास है, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ. یہ تھا آخری رکوع, رکوع نمبر 11. اس کا عنوان کیا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے ہدایات. ابتدائی رکوع میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی, اور اس رکوع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے, یعنی صبح کے لیے, یعنی آپ جیسے آج کل فجر کے لیے اٹھتے ہیں, تو اس وقت بستر پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, وضو سے پہلے پڑھتے تھے. اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتے. اس میں کائنات پہ غور کرنا سکھایا گیا ہے. زمین, سورج, چاند, رات کا آنا, دن کا جانا, یہ سب کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بڑا ہونے کا یقین دلاتا ہے. پھر اس میں چند دعاؤں کا ذکر تھا کہ جب انسان رب کی بڑائی کو مان لیتا ہے تو پھر فوراً اس سے مانگنے لگتا ہے. دنیا میں بھی کوئی بڑا دکھتا ہے تو لوگ اس سے مانگنا شروع ہوتے ہیں, انسان بھی رب سے مانگنے لگتا ہے. اور پھر بیچ میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں دیکھا جو کفر پہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بہت دنیا کی نعمتیں دکھتی ہیں, تو ایسے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو دیکھ کے اس بدگمانی کا شکار نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, بلکہ یہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اور آخری آیت ہے اصل میں اس کا تھیم, مسلمانوں کو چار کاموں کے کرنے کا حکم دیا. اصبروا, صبر کرو. صابروا, دشمن کے مقابلے میں مضبوط رہو, استقامت رکھو. صبر انفرادی ہوتا ہے اور مصابرہ اجتماعی ہوتا ہے. دوسروں کو بھی نیکی کے کام پہ رکھو. جیسے سورۃ عصر میں ہم پڑھتے ہیں نا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو وہی یہ چیز ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ رابطو, رابطہ رکھو, یعنی جنگ کے لیے تیار رہو. اور آخری چیز واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی. جب یہ چار چیزیں امت مسلمہ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کے نصیب بدل جائیں گے. ہمارے عمل کی بات کیا ہے اس پورے رکوع میں؟ اللہ کی بڑائی کو سمجھنا ہے, کائنات پہ تدبر کرنا ہے, کھڑے بیٹھے اور لیٹے رب کا ذکر کرنا ہے, جہاں دعا کا موقع آئے وہاں دعا مانگنی ہے, عورت ہونے کے ناطے اپنے اعمال کو کم درجے کا نہیں سمجھنا, اور اللہ کی مہمانی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے, اور آخر میں ان چار چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, صبر, مصابرہ, رابطہ اور تقوی. اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ ہونے کے ناطے سے بہترین طریقے سے قائم رکھے. اس پورے سورۃ آل عمران کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسلام کی کتنی بات آئی, امت کی کتنی بات آئی. اس لیے آج کی جو آپ کی کتاب چنی گئی ہے وہ یہ ہے, اس کا نام ہے صدائے عام در اعتقاد اہل اسلام. بنیادی طور پہ یہ کتاب عقیدے سے متعلق ہے. آج بہت سارے اختلافات ملتے ہیں نا لوگوں میں, لیکن اس کتاب کی خوبی کیا ہے کہ 16 علماء حرم جو مکہ میں تھے, ان کے متفق کا جو عقائد ہیں, حنفی, سلفی, مالکی, شافعی اور حنبلی کے متفقہ عقائد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں, آپ کا ذہن کھلے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو امت کو جوڑنے کے قابل ہیں. آج بات پڑھی تھی نا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تو یہ انشاءاللہ اسی سلسلے کی کوشش ہے. اب ہم سورۃ النساء کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو, اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو, اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ न रख सकोगे, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, दो दो, तीन तीन, चार चार से, यानी इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है, या तुम्हारी मलकियत की लौंडी, ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से ना इंसाफी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। वह आतुन निसा असदुकातिहिन्न निखला, औरतों को इनके महर राजी खुशी दे दो, हाँ अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो इसे शौक से खुश होकर खा लो। बेअकल लोगों को इनके माल न दो, और जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है, हाँ उन्हें इस माल से खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ और उड़ाओ, और इन्हें माकूलियत से नरम बात कहो, और यतीमों को इनके बाले हो जाने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर इनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो इन्हें इनके माल सौंप दो, और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न करो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें, हाँ मिस्कीन मुख्ताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर से खा ले, फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफी है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून, माँ बाप और रिश्तेदारों के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और अजीज अकारिब छोड़ कर मरे, ख्वा वो माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हो, और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं, तो इसमें से थोड़ा सा इन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो, और चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्ने नन्ने नातवां बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके जाया हो जाने का अंदेशा रहता है, तो इनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करें। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा, जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं, अन करीब वो दोज़ख में जाएंगे। ये था रुकू नंबर 12 और सूरत निसा के हिसाब से पहला रुकू था। इसका उन्वान क्या है? खानदानी निजाम की बेहतरी के लिए कवानीन। जिस तरह सूरत आले इमरान में आपने उम्मत के मसाइल पढ़े हैं ना, इसी तरह सूरत निसा में इंशाअल्लाह ताला आप खानदानी जिंदगी के मसाइल पढ़ेंगे। कल पांचवा पारा जब शुरू होगा तो उसमें काफी तफसील से हम देखेंगे निकाह और औरत और बीवी और शोहर के मामलात। यहां सिर्फ खुलासे के तौर पे जो अभी तक हमने इसमें से बात देखी, पहली बात ये मालूम हुई कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबको अल्लाह ताला ने एक जान से पैदा किया। फिर दूसरी बात इसमें सिला रहमी की हुई, रिश्तेदारियों को बिगाड़ने से बचना चाहिए। तीसरी चीज हमने यतीमों के बारे में पढ़ी, क्या कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। अगली बात हमने देखी कि यतीम के बालिग होने से पहले उसका माल उसको नहीं देना चाहिए, और उसके माल को जल्दी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि उसके बड़ा होने तक खत्म हो जाए। एक और बात हमने इसमें पढ़ी, दो तीन या चार निकाह की, मजबूरी की सूरत में, खास हालात में अगर मर्द को एक से ज्यादा शादियां करनी पड़े तो उसकी आखिरी हद चार है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें एक और चीज क्या कही कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम बराबरी नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही काफी है। अब मेरा ख्याल है कि मर्दों को इस पर डरना चाहिए, क्योंकि ये बात मालूम नहीं होती जब तक इंसान दूसरी शादी कर नहीं लेता कि वो क्या हक अदा कर सकता है और क्या नहीं। एक और चीज हमने देखी विरासत के मामले में, बड़ी अहम बात है जो इसके सिवा कहीं और नहीं आती, اور اس میں اور اگلے رکوع میں ہے. میں چاہوں گی کہ اس کے تھوڑے سے نکات آپ کے سامنے رکھوں. پہلی چیز وراثت کے ناطے سے جو معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے. اسلام سے پہلے عورت کو حصہ نہیں ملتا تھا. دوسری چیز ہم نے اس رکوع میں دیکھی کہ جب وراثت کا مال بٹتا ہے تو کچھ نہ کچھ یتیم لوگوں کو دے دینا چاہیے. اگلی باتیں اگلے رکوع میں آئیں گی جس کے ساتھ ملا کے بات کروں گی. ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ پیدا کرنا ہے. پہلی آیت میں دو بار اللہ کے خوف کی بات ہے اور یہی آیت خطبہ نکاح کے طور موقع پہ پڑھی جاتی ہے تاکہ شوہر بیوی اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا جائے اور یتیموں کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ انسان کو دوسرے تمام معاملات کرتے وقت ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات میں آج کسی کے ساتھ کروں گی کل میرے ساتھ بھی وہ ہوگی. چلیے رکوع نمبر 13 پہ دیکھیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کیا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے؟ اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زائد ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی حصہ ملے گا. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. اور ماں باپ کے میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے. اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے, تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مر جائیں, ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ تمہارا ہے. اور اگر ان کی اولاد ہو اور ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد, اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو. اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ملے گا. اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد, اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو. کلالہ کون؟ یعنی اس کا باپ اور بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب برابر کے شریک ہیں. اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو, یہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی دانا اور بردبار ہے. تلک حدود اللہ, یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں جو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے برعکس وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ تھا رکوع نمبر 13. اس کا عنوان کیا تھا؟ میراث کے احکامات, ورثہ. اس میں کچھ باتیں ہیں, بہت ہی ساری آپ کے نوٹ کرنے کی ہیں, اس لیے آپ لکھ لیں. تھوڑا سا وقت اگر 5 منٹ لگ بھی گئے لیکن یہ آپ کو انشاءاللہ ایک ہینڈ آؤٹ بن جائے گا ورثے کے بارے میں. پہلی چیز ہم نے میراث کے اصول میں دیکھی کہ عورت اور مرد کا حصہ ہے. کیسے؟ ایک اور دو کی تقسیم سے, یعنی بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ ابھی صرف اتنی سی کیوں کا جواب دے دیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ کا حکم, اسلام سے پہلے تو آدھا بھی نہیں ملتا تھا, और दूसरी बात है कि औरत को शौहर से भी मिलता है और बाप से भी मिलता है, या आप कह लें मैके और ससुराल दोनों से मिलता है, लिहाजा उसकी कमी पूरी हो जाती है। तफसील का इस वक्त मौका नहीं। दूसरी चीज हमने देखी इस आयत में, मीरास की तकसीम कैसे होगी। अगर एक बेटी होगी तो आधे माल की तनहा वारिस। हमारे यहाँ जो एक मशहूर फिक्रा है ना कि करोड़ों की अकेल तनहा वारिस, तो बेटी तनहा वारिस नहीं होती। अगर किसी की सिर्फ एक बेटी है तो उसको बाप की या माँ की छोड़ी हुई जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। दूसरी सिचुएशन इसमें हमने पढ़ी, दो बेटियां हों, यानी बेटे नहीं दो हैं या दो से जायद, तो उनको 2/3 यानी 2/3 हिस्सा अपने विरासत में से मिलेगा, बाकी जो है वो फिर दूसरे दूर के रिश्तेदारों को मिलेगा। तीसरी चीज हमने इसमें पढ़ी माँ बाप के हिस्सों की, माँ बाप का हिस्सा कितना होता है, इसके बारे में हमने चार बातें पढ़ी। नंबर एक क्या है कि मैयत साहिब औलाद हो तो वालदेन का 1/6 हिस्सा है, यानी बच्चे भी हैं बीवी सब हैं तो 1/6 हिस्सा मिलेगा। फिर दूसरी चीज हमने इसमें देखी कि मैयत की औलाद भाई बहन शौहर और बीवी ना हो तो माँ को मिलता है 1/3 और बाप को मिलता है 2/3। यदि सिंपल सी बात है, कोई शख्स मर जाए, भाई बहन नहीं, बच्चे नहीं, बीवी नहीं, शादी नहीं हुई, मिसाल है सिर्फ माँ बाप थे, तो 1/3 माँ को मिल जाएगा और बाकी 2/3 बाप को मिल जाएगा। तीसरी चीज हमने इसमें देखी, औलाद ना हो, वालिदैन और भाई बहन हो तो माँ को 1/6, बाप को 1/3 और बाकी माल भाई बहनों में तकसीम होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी नहीं हुई, भाई बहन भी थे और माँ बाप थे, तो उनकी जायदाद में ज्यादा माँ और बाप को मिलके कुछ हिस्सा भाई बहनों को मिलता है। ये याद रखिए कि जहां अपने बच्चे आ जाते हैं फिर उसके बाद भाई बहनों का हिस्सा नहीं रहता। फिर इसके बाद चौथी चीज हमने पढ़ी कि मैयत की औलाद नहीं। तसव्वुर में करें, ये मुख्तलिफ केस, वालदैन हैं और शौहर और बीवी हैं, तो क्या होगा, शौहर का निस्फ बीवी को, यानी शौहर का निस्फ बीवी का, 1/4 माँ का और 1/3 वालिद का होगा। आप गौर करके देखें कि बीवी का हिस्सा माँ बाप से कम है। वो बीवियां जो दुनिया में शौहरों को मना करती हैं कि अपने माँ बाप को मत दो, उस शौहर की आंखें बंद होते ही उस बीवी से ज्यादा उनकी माँ ले जाएगी। लिहाजा इंसान को अपना दिल खुला रखना चाहिए। फिर इसमें एक लफ्ज कलाला आप सुन रहे थे, कलाला कहते हैं वो शख्स जिसकी ना आगे से कोई उसका नसब चले, ना पीछे से, ना बाप है ना बहने, उस सूरत में उसकी जायदाद भाई बहनों को मिलती है। कैसे, एक भाई और एक बहन होगा तो हर एक को 1/6 मिलेगा, एक से जायद भाई बहन हो तो कुल तरके के 1/3 में सब शरीक होंगे। फिर हमने देखा कि विरासत की तकसीम शुरू कहां से होगी, सबसे पहले कर्ज दिया जाएगा, अगर मैयत के नाम पे कोई भी कर्ज है वो अदा होगा, फिर दूसरे मरहले में उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, और वसीयत के बारे में आप सुन चुके हैं कि 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं की जा सकती। कोई करता है तो पहले वो निकल जाएगा टोटल माल में से, फिर बाकी दूसरे रिश्तेदारों को मिलेगा। और तीसरी चीज हमने इसमें देखी कि ये अल्लाह की हदें हैं, जो इनको तोड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा। हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है, इस पूरे रुकू में पहली बात क्या है कि मीरास के अहकामात को सीखना है। इसको इल्मुल फराइज कहा जाता है, पूरे कुरान के इल्म का एक तीसरा हिस्सा है ये। बहुत सारे लोग जी के मर भी जाते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या है, लिहाजा इसमें सीखना है। फिर दूसरी बात यह कि किसी करीबी रिश्तेदार की मौत की सूरत में शरई तकसीम का मुतालबा करना है। बाज दफा बेटियां ये कह देती हैं हमें हिस्सा नहीं लेना, बाज दफा बेटे बहनों को नहीं देते, इस किस्म की बेकायदगियों को हमने दूर करना है इंशाल्लाह। चलिए आखिरी रुकू देखते हैं आज के पारे का, रुकू नंबर 14। वल्लाती यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अपने में से क्या मुराद है, मुसलमानों में से। अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे या अल्लाह इनके लिए रास्ता निकाले। तुम में से जो दो अफराद ऐसा काम करें, कौन, होमोसेक्सुअल्स, انہیں ایزا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ان کی توبہ نہیں، یعنی قبول نہیں، جو برائیاں کرتے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، گو تم انہیں نہ پسند کرو، یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لوگے؟ اور تم کیسے اسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے اور ان عورتوں سے تم نے مضبوط عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ اور ان عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا مگر جو گزر چکا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب اور بہت بری راہ ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 14، بہت ہی اہم باتیں تھیں۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کو بے راہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات۔ اس میں فحش کے ناطے سے زنا کا ذکر بھی آیا۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ 4 گواہ لے کے پھر ان پہ سزا حد لگے گی۔ پھر اس میں غیر فطری فعل کرنے والے مردوں کی بات آئی، جس کو آپ ہوموسیکشولز کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں لیسبینز کی بات بھی آئی کہ وہ دو عورتیں جو آپس میں برا تعلق پیدا کریں۔ بنیادی طور پہ فحاشی کی مختلف قسموں کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی معاشرے میں ایسی چیزوں کا سدے باب نہ کیا جائے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا، اور اس کی مثال آج موجود ہے کہ آج دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کرنے والے ملک بھی اخلاقی حدوں میں بالکل پست ہو چکے ہیں، کہ جہاں کسی پیدا ہونے والے بچے کو اپنا نسب تک نہیں پتا، وہ ملک کہاں گرے گا؟ اپنے خاندان کے ٹوٹنے سے گرے گا۔ آج جتنی بروکن فیملیز ہمیں اپنے ارد گرد دکھتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ زنا پہ دروازے بند نہیں کیے گئے۔ اسلام جو زنا کے خلاف ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہی ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت چاہتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو اس کو معلوم ہو میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میری خالہ، میرا ماموں، پھپھی، چچا، دادا، دادی، جو بچے ان رشتوں کے بغیر پلتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک واضح فرق ہوتا ہے ان لوگوں کے جو پروٹیکشن کے ساتھ جیتے ہیں۔ پھر اسی فحاشی اور بدکاری کے بعد یہاں ایک بات جو کی گئی توبہ کے ناطے سے، اور مجھے یہ آیتیں قرآن پاک کی بہت ہی پیاری لگتی ہیں توبہ کے سلسلے میں۔ اگر آپ نمبر نوٹ کر کے آیت نمبر 17 اور 18، 3 باتوں کا ذکر ہے اس میں۔ نمبر 1، توبہ ان کی کرنا اللہ کے ذمہ ہے جو گناہ ہوتے ہی توبہ کر لیں۔ تو گناہ ہوا، ندانی سے ہوا، جو ہی شعور آیا، پتا چلا، توبہ کر لی۔ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ واجب ہے، ضرور کرے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو موت کے فرشتے کو دیکھ کے توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں، جیسے فرعون نے بھی کی تھی۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کسی پولیس مین کو آتا دے کہ چور کہہ دے میں چوری سے توبہ کرتا ہوں، ایسے شخص کی توبہ مطلب قبول نہیں۔ اور تیسرے وہ بد قسمت جو موت کے فرشتے کو دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے اور کفر پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ اپنے لیے گناہوں سے جلدی توبہ. گناہ کرنا نہیں ہو جاتا ہے. دیکھیں, گناہ کرنا نہیں ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. جیسے پاؤں چلتے چلتے جان کے نہیں پھسلتے, پھسل جائیں گے, فوراً کھڑے ہونا ہے, توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کو قبول کر لے گا. موت کا انتظار نہیں کرنا, رمضان کا انتظار نہیں کرنا, حج کرنے کا انتظار نہیں کرنا کہ جب یہ گناہ چھوڑوں گی, جب یہ سارے کام کر لوں گی, اور پھر جب کر لیں تو پھر انشاءاللہ اپنے دل کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے. پھر اس رکوع میں عورتوں کے ناطے سے 6 باتیں ہوئیں. نمبر 1, زبردستی وارث نہیں بننا. دور جاہلیت کی رسم تھی, جب کوئی عورت کا شوہر مرتا تو لوگ باقی اس کے سامان کی طرح اس کی عورت کو بھی ورثہ سمجھتے, اور کوئی بھی شخص اپنی چادر پھینکتا اور وہ جس کی چادر اس عورت پہ گر جاتی, اس عورت کے نفع نقصان, اس کے زندگی کے معاملات کا وارث اس کو سمجھا جاتا. بہت بڑا ظلم تھا. بعض عورتیں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی لیکن وہ وارث نہ کرنے دیتے, اور اسی کبھی بعض خود شادی ان سے کرنا چاہتے. اسلام نے اس رسم کو توڑ دیا کہ عورت جذبات رکھتی ہے. کرسی, میز, چیزوں, سونے چاندی کے اندر تو جذبات نہیں, لیکن عورت کے اندر جذبات ہوتے ہیں. دوسری چیز, عورت کے مہر کے ناطے سے بات ہوئی کہ عورت کا مہر جو دے چکے ہو طلاق کی صورت میں واپس نہیں لینا. تیسری چیز یہ ہوئی کہ عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے. چوتھی بات یہ ہوئی کہ اگر بیوی کی ایک بات بری لگے تو صرف اس بات کی بنیاد پہ اس کو چھوڑنا نہیں, اس کی کسی خوبی کو تلاش کرنا ہے. کیونکہ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی کسی کو مکمل چیز نہیں ملتی. وہی لوگ خوش رہتے ہیں جو کمزوریوں کے باوجود دوسروں کے ساتھ نبھا کر لیں. اور پھر آخری بات کیا ہوئی کہ اور سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کرنا. دور جاہلیت میں یہ رسم موجود تھی کہ جب مرد شوہر طلاق دیتا تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا, تو لہٰذا سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو روکا گیا. ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا کہ ہر بے حیائی کے طریقے کو ختم کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی پہ دیر نہیں کرنی, اور عورتوں کو جو حقوق دیے اللہ تعالیٰ نے, اس کے ناطے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ یہ اصل میں ہمارے ہی حقوق کی بات ہے. اور ایک آیت جو ادھوری ہے لیکن میں پورا کروں گی, رکوع آگے پورا ہوگا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں, تمہاری لڑکیاں, تمہاری بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھائی کی لڑکیاں, بہن کی لڑکیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری ساس, اور تمہاری پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں, تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے, یعنی صحبت کر چکے, انٹر کورس. ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں, یعنی جنسی تعلق, اور تمہارے سلبی مانی سگے بیٹوں کی بیویاں, اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا, ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ یہ ایک ہی آیت ہے اور پورا مضمون ہے حرام رشتے. یاد رکھیے کہ اسلام بندے کو ایک بہت ہی زیادہ پرسکون ماحول دینا چاہتا ہے, لہذا مرد کے اندر عورت کے لیے خواہش ڈالی گئی, یہ ایک فطری بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قریب رہنے والی عورتوں سے نکاح حرام کر دیا, ورنہ کیا ہوتا کہ ہر وقت شہوت کی طرف خیال جاتا. اس میں پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے, اگر آپ صرف ترجمے کے اوپر سے نمبر ڈالتے جائیں گے تو لسٹ پوری ہوتی جائیں گی. کون کون سے ہیں؟ 3 طرح کے رشتے حرام ہیں. کچھ کون سے ہیں؟ قرابت کی وجہ سے, کچھ سسرال کی وجہ سے, اور کچھ دودھ کی وجہ سے. قرابت کی وجہ سے کون ہے؟ ماں. اچھا ماں ہے تو پھر دادی اور نانی بھی اسی میں آئے گی. پھر بیٹی ہے تو بیٹی کے ذمن میں پوتی اور نواسیاں بھی آئیں گی. پھر بھائی بہنوں کی طرف سے بہن کی بہن ہے تو اس کی بیٹی, بھانجی, بھتیجی. پھر اسی طرح نانا, دادا, پھوپھیاں, خالہ, یہ سب رشتے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے. سسرال کے ذریعے سے کون حرمت ہے؟ جیسے ساس کے ساتھ رشتہ منع ہے, یعنی جس کی بیٹی سے جنسی تعلق قائم ہو جائے, صرف رخصتی ہو اور ٹوٹ جائے تو اس سے نہیں. और याद रखिए कि सास हमेशा के लिए महरम होती है। बेटी से तलाक हो गई, वो मर्द सारी जिंदगी उससे निकाह नहीं कर सकता और उसका महरम होता है, या अगर बेटी वो मतलब फौत भी हो जाती है तो दामाद जो है वो हमेशा के लिए महरम रहता है। इसी तरह इस आयत में हमने देखा कि दो बहनें एक साथ एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। हदीस से फूफी और भतीजी और खाला और भांजी का भी एक शख्स के साथ निकाह में रहना कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह बहू, बहू ससुर के लिए वैसे ही हराम है जैसे कि दामाद सास के लिए हराम है और हमेशा के लिए। फिर इसी तरह सौतेली बेटियां, जिस औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम हो जाए उसकी बेटी भी हमेशा के लिए महरम हो जाती है। फिर इसी तरह रिजात के साथ हर वो रिश्ता हराम है जो नसब के साथ हराम है, मसलन रिजाई माँ, माँ हराम है तो उसकी नानी और दादी भी हराम होगी, रजाई बेटियां, बहने, फूफी और फिर आगे सारे जो रिश्ते दूसरे हैं, इसी नाते से ये सब हराम हो जाते हैं। अल्लाह ताला के इन अहकामात को सुन के दिल में खुशी महसूस करें कि कोई मौका जिंदगी का ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई के बगैर छोड़ दिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन बातों को सुन के इस पे अमल करने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।